أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته. وفي رواية ولعامتهم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري ألا يا حبذا نفحات نجد ويريا روزه بعد القطار وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سراري. جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گزشتہ جمعہ کو بھی اس کو میں نے پڑھا تھا، لیکن تفسیر میں اور احکام میں جانے سے پہلے اور مبادی بالتفصیل بیان ہو گئے، اسی سے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر اسلام کی اطاعت کرو، اور جو لوگ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ان کی بھی. اگر کبھی اختلافات ہو جائے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو اور ان کے ارشادات کو سامنے رکھو، اس کا بہترین نتیجہ ہوگا اور عمدہ انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بالکل واضح ہے، جلیل القدر عبادات اسی کے لیے متعین ہے. اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ تصدیق میں اور اقرار میں اس کا حصہ ہے. کوئی شخص مسلمان ہو چکا ہے اور تمام اسلامی قضاء و قدر ضروریات تسلیم کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کافی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ذکر میں تسبیحات میں اتنا ہی کافی ہے. لیکن اگر ایک شخص اسلام لا رہا ہو اور وہ کوئی نیا کوئی دین مذہب فکر نظر چھوڑ کر اسلام اختیار کرتا ہو تو تصدیق کے لیے اور اقرار کے لیے اور نظام زندگی قبول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا بھی ہوگا اور اس کی تصدیق بھی ہوگی اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ بالکل مبدا ہے اور یہ معاد تک جائے گا. پہلے دن بھی چاہیے اور جس وقت روح نکلتی ہو اس وقت بھی اللہ تعالی کی وحدانیت اور ربوبیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت اور خاتمیت کا پختہ اعتقاد اور یقین ضروری ہوگا. اسی کو اسلام کہتے ہیں اور ایمان کہتے ہیں. اسی کے ساتھ پر خدا کے فرشتے ماننا، آسمانی کتابیں جو ہمارے پیغمبر سے پہلے انبیاء و مرسلین آئے ہیں یا اسلامی کتابیں آئی ہیں ہمارے رسول سے پہلے، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان ان چیزوں پر لانا ضروری ہے جو آپ کی طرف نازل ہے اور آپ سے پہلے نازل ہے، آپ کے بعد کوئی نزول نہیں ہوگا، نئی شریعت، نیا نبی، نیا رسول، نیا دین محال ہے۔ ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے اپنی خاص حکمت تکوین کے تحت ان کو زندہ تابندہ انصری جسم و جسمانیت سے آسمان پر اٹھایا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بغیر طبی موت کے انصری جسم اور روح کے ساتھ خاص حکمت تکوین کے تحت سماوات پر اٹھائے گئے۔ خدا نخواستہ اس تفصیل اور ضرورت بیان ہونے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یقین نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کا شمار کفار میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن اور سنت اور تواتر اور اجماع کا منکر ہوگا، اور ان میں سے ایک کا بھی منکر کافر ہے، اور پھر اتنی ساری چیزوں کا انکار اور جمود اور جہود، اور وہ تو یقینی خطرناک ثابت ہوگا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں علماء دین نے اس پہ تصنیفات کی ہے۔ ہندوستان میں غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے کبھی اپنے آپ کو مسیح کہا، اور کبھی مہدی کہا، کبھی نبی آخر الزمان کہا، کبھی آدم اور نوح و ابراہیم و اسحاق و موسیٰ و عیسیٰ و محمد تک کہا۔ تو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی، خاتم النبیین، کہ ہاں حضرت تو آخری نبی اور رسول ہے، اس کے بعد کوئی نئے نبی، نئی شریعت، نئی رسالت نہیں ہو سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھے، وہ انتقال نہیں کرے، اور یہ عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام لکھی۔ اس کتاب کے متعلق پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے مفسر، محدث اور متکلم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی تفسیر انی متوفیکہ کے ذیل میں حیات مسیح پر کلام کیا، اور پھر لکھا کہ ہمارے مخدوم علامہ فقید المثال حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے جو کتاب عقیدت الاسلام لکھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جس طرح اثبات کیا ہے، میں علماء کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ ہمت کرے اور اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ میری نظر میں ایسی کتاب پوری امت میں کسی نے نہیں لکھی، قرآن کی تفسیر میں لکھ دی۔ پاکستان میں جب 74 میں مسئلہ چلا، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں مرزائی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہلوایا، اور نیشنل اسمبلی نے اس پر فیصلہ صادر کیا، پارلیمنٹ سے پاس شدہ ایک قانون بن گیا، اور اس وقت مجلس عمل ختم نبوت کے صدر استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمیزی، جو اپنے استاد اور شیخ مولانا انور شاہ کے علوم کے عرب و عجم میں امین اور سفیر دیں، ان کی اقتداء میں مسئلہ حل ہوا تھا اور ایک یوم تشکر منایا گیا، ملک بھر کے اکابر علماء اس میں جمع ہوئے تھے، حضرت اقدس فقی الامہ محمود الملت والدین میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بھی تشریف فرما تھے اس مجلس میں. آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ 53 میں بھی چلا تھا اور طاولہ شاہ بخاری جیسے امیر الشریعہ اور امیر البیان نے پورے ملک کو آگ کیا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اسمبلی میں آپ کا ترجمان نہیں تھا. اور فرمایا اب اسمبلی میں میں خود موجود لاہوری مرزائی کے بڑے مولوی صدر الدین سے اور قادیانی پارٹی کے بڑے ناصر سے، فرمایا میں نے گفتگو کی اور تمام ممبروں کے سامنے اسمبلی میں چاروں شاہ نے چت لٹایا اور میں نے ان پر لفظ بلفظ ثابت کیا کہ آپ کے دادا اور پارٹی کا بڑا اکفر الکفار اسلامی نظر میں پکا کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج. اور تمام ممبران نے کہا، بھی میری بات چل رہی تھی کہ سب نے قلم نکالے تھے کہ بس دستخط کرنے، ایسے کافر تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں. وہ لمبی بات ہے، ایک کتاب ہے اردو میں، اس کا نام ہے 1974 کا دستاویز، ختم نبوت والوں کا فریضہ ہے کہ تمام امت کو تقسیم کرے، اس میں اس سوال جواب بھی سب موجود ہے. یہ وہ مجلس تھی جس میں حضرت بن نوری نے ان علماء اور بزرگوں کے سامنے اللہ تعالی کا شکر کیا کہ ہماری موجودگی میں اور ہماری زندگی میں ایک مسئلہ حل ہو گیا اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو قانون ساز سمجھی جاتی ہے، اس نے قانون کے درجے میں اس کو تسلیم کیا کہ یہ فرقہ اس طرح ہے کہ یہ اقلیت ہوگا اور یہ غیر اسلامی ہے. تو اس پر شکر بجا لایا جا رہا تھا، علماء کے بیانات تھے. اس میں حضرت الاستاذ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے جب یہ کتاب مکمل کی جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت نہیں مرے دیگر انبیاء و مرسلین کی طرح، بلکہ بحکمت الہی اور بحکمت تکوینی حق تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور وہ قرب قیامت میں مہدی کے زمانے میں دوبارہ تشریف لائے گی اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ولی اللہ المرتضی و امینہ علی وحی السماء کے شرائع پر عمل کرنے اور اس کی سپہ سالاری کرنے کے لیے عیسیٰ مسیح تشریف لائے گے. اس مسئلے پر مولانا انور شاہ نے تین کتابیں لکھی، ایک عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ مرے نہیں، نہ ان کو پانسی دی گئی یا نہ وہ یہود کر سکے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا، وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ نے بچایا ہے، آسمانوں پہ اٹھایا ہے. ایک کتاب اس موضوع پر لکھی ہے کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے وہ آخر زمان امتی ہوں گے، مہدی اور ہے اور عیسیٰ مسیح اور ہے. مرزے نے جو دجل اور لبس کیا تھا اس کا رد کیا. اور ایک کتاب اس موضوع پر لکھی کہ ختم نبوت محمد عربی کا حق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور نبوت پر محمد باندھے تمام شو او نشتہ پسل محمد انبیاء، رحمان بابا پر ایمان مضبوط کرے اللہ تعالی ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اس کتاب کے لکھنے کے بعد خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور اللہ کا دربار لگ گیا اور انبیاء اور مرسلین دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور فرشتے صفوں کی شکل میں اور دنیا کے لوگ پیش ہو رہے ہیں. حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب بھی بحضور الہی پیش ہونے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ کی اجازت چاہیے اور انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا. کیونکہ میری عزت اور ناموس پر بڑے بڑے بلند پایا تصنیفات انہوں نے کی. خواب کے بعد حضرت شاہ صاحب بہت مسرور اور خوش تھے اور فرماتے تھے کہ قبولیت عند اللہ کی دلیل ہے. جو عمل اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اس کا شاہکار نظر آ جاتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ مسیح برحق پیغمبر نبی مرسل صاحب الشریعہ صاحب انجیل و رسول الی بنی اسرائیل وہ بارگاہ الہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے امت کے اس بڑے محدث فقی آیت من آیات اللہ ان کی شفاعت مجھے ہونا چاہیے کہ میں کر لوں, کیونکہ میری عزت غیرت اور ناموس پر بڑی نادر اور مضبوط کتابیں لکھی ہیں. طلباء کو چاہیے کہ اپنے اندر غیرت پیدا کرے, جذبہ پیدا کرے اور صرف طلباء کا نام نہ استعمال کرے, ان کے کام پہ اتر آئے, اپنے آبا و اجداد کی علمی وراثت سینے سے پکڑے اور ان کتابوں کے حافظ بنے. بالکل حافظ, لفظ بلفظ, حرف بحرف یاد, تب جا کے آپ کو علم کی شیرینی ملے گی. لوگ آپ کو طلباء کہے اور آپ اردو بک کے علاوہ اور اخبارات کے علاوہ کچھ نہ جانتے ہو, ایسی کیا طالب علم ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہوں گے ایسے طلباء بھی انشاءاللہ, اور بہت ہی غیرتی طبقہ ہے, اور اللہ نے 15ویں صدی میں جب ہر طرف ان کے دشمن پھیلے ہوئے اور مغرب نے پورا تحیہ ان کو مٹانے کا کیا ہے, اور اللہ اس کے بدلے میں مغرب اور ان کے قاصلیس اور زر خریدوں کو ہی تباہ کرے گا, یہ تا قیامت رہیں گے. جہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و شریعت رہے گی, قرآن رہے گا, سنت رہے گی, فقہ رہے گا, لازماً علماء و طلباء رہے گے. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے, لیکن آزمائش سخت ہوگی جب عملی کمزوری ہوگی, اور آزمائش رفع ہو جاتی ہے جب آدمی کمر بستہ ہو جائے. حق سبحانہ و تعالی ہر قسم کی چھوٹے بڑے آزمائش ابتلاء اور امتحانات سے محفوظ فرمائے اور انجام و عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. الہی عاقبت محمود گردان, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے او خواب, اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. توے چمڑنے وے شہید شخ و پکور کے وائے, اور دغ سے نشی پا میدان باندھ کبان منی سا. حضرت مولانا فضل علی صاحب جہانگیرے کے استاذ الاساتذہ, استاذ الکل فی الکل, ان کے اشعار ہیں. لا الہ الا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالی نے اطاعت کے لیے عبادات کا ایک نقشہ امت کو دیا ہے, جس میں شہادتین ہیں, توحید خداوندی کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کی. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, اس کو شہادتین کہتے ہیں. ایک شہادت التوحید ہے اور ایک شہادت الرسالہ ہے. اس کلمے کے اقرار و تصدیق کے بعد آدمی پکا جچا تولا مسلمان مانا جاتا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے مصدق اور مقر کو غیر اسلام کا ہے، لازمن ماننا پڑے گا. صحابہ سے ایک شخص کے بارے میں غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے ایک جگہ کفار پر حملہ کیا، ان میں ایک شخص تھا مرداس اسلمی، وہ پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اور پھر قریبا کہ السلام علیکم السلام علیکم. صحابہ عالم الغیب نہیں تھے، انہوں نے سمجھا متعوذن جان بچانا چاہتا ہے. اور چونکہ جنگ کا ماحول تھا اور جنگ بہت سخت حالت ہوتی ہے، انہوں نے بوجہ غیب کا علم نہ جاننے کے اس کو قتل کر لیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے. آپ نے کہا کل میں تو پڑھ رہا تھا، کافی تھا نا، کیوں مارا ہے اس کو؟ اور آپ نے چہرہ موڑ لیا اسامہ سے، حالانکہ بہت محبوب تھے. ابو بکر اور عمر کوئی ضروری کام ہوتا تو اسامہ سے کہتے آپ بات کریں، چونکہ وہ زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اور زید کا نام قرآن میں آیا ہے فلما قضى زید منها وطرا. ان کے علاوہ 100 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں. سب کا مقام ہے، انجام ہے، ایمان ہے، بہترین مقام ہے، لیکن نام ایک کا ہے اور ان کا بیٹا اسامہ ہے. جب آپ نے بھی بے موقع سفارش کی تو فخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے ہو گئے. یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، بیان کردہ حدوں کے خلاف سفارش کر رہے ہو؟ یہ تو مخزومی فاطمہ ہے. اگر محمدی فاطمہ اعاذ اللہ منہ بھی یہ چوری کر لیتی تو اس کا ہاتھ کٹ کے رہتا، نہیں بچ سکتی تھی. لا الہ الا اللہ، اسی اسامہ کے ہاتھ سے وہ مرداس مارا گیا تھا. اور پھر حضرت نے بہت تنبیہ کی اور فرمایا اللہ شککت قلبہ فرائت فی الایمان، اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا نا ایمان ہے یا نہیں. کلمہ سننا کلمہ پڑھنا تو مانتے نہیں ہو، ایسے تو میں سمجھاتا ہوں. حضرت اسامہ فرماتے کاش کہ یہ غلطی میرے اسلام میں نہ آتی. کاش کہ میرے اسلامی زندگی میں یہ ظلم اور جرم میرا نہ ہوتا کہ نہ حق میرے ہاتھ سے قتل ہوا. قتل تو قتل ہی ہے. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، اس پر بھی فتحریر و رقبہ، یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، 100 اونٹ دینے پڑے گے. قتل عمد اور قتل خطا دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. قتل عمد پر جہنم ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. اور قتل خطا پر امید ہے کہ جہنم کی سزا تو نہیں ہوگی، البتہ دنیا کی سزا برابر ہے 100 اونٹ. قتل عمد کی دیت بھی 100 اونٹ ہے اور قتل خطا بھی 100 اونٹ ہے، لیکن قتل عمد کی دیت شدت سے وصول کی جائے گی، بس ابھی ادا کرو، کچھ بھی ہو ادا کرو. اور قتل خطا کی دیت میں تخفیف ہوگی، چلو سال میں دے دو، 2 سال میں دے دو، 3 سال میں دے دو. کما قالہ الفقہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور رسول کی اطاعت میں نماز ہے، اور 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات ہیں. عاقل بالغ پر نماز فرض ہوتی ہے، اقل بلوغ پر فرضیت نافذ ہوتی ہے. صحت مند بچی 9 سال کی اور صحت مند بچہ 12 سال کا اقل بلوغ ہے. اور اگر صحت مند نہیں ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، بیمار ہے، تو 15 سال کا لڑکا اور 15 سال کی لڑکی دونوں پر، چاروں ائمہ کا ایک ہی فتویٰ ہے، بالغ مانے جائیں گے اور ان پر احکام لاگو ہو جائیں گے فرضیت قطعیت کے درجے میں. 9 سال سے بھی پہلے حکم آیا ہے مرو اولادکم بالصلات وہم ابناء سبع سنین، بچوں کو نماز کا کہا کرو جبکہ عمر 7 سال ہو گئی. علماء کہتے ہیں جب 4 سال 5 کے درمیان میں ہو جائے تو بس کلمات سکھاتے رہو. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ اور باتیں سیکھتے ہیں، نام سیکھتے ہیں، امی اور ابو کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، نماز کے کلمات 1 2 3 2 3 سال میں رٹ لیں گے. جو کام ہے زندگی جس پر گزارنی ہے اس کو گٹھی میں دینا ہے ان کو. صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں گزرنے کے بعد اپنے کسی دعا گو صاحب خیر سے کہے کہ اس بچے کو یا بچی کو کلمہ پڑھا لے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح، اقرا بسمی کی 5 آیات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ کر دعائے خیر و عافیت مانگے. بہتر ہوگا کہ اب اس کو آسانی بہت آئے گی. 5 سال 6 سال 7 سال، 2 2.5 سال ان کو نماز سکھاؤ سکھاؤ، نماز کا سارا سبق یاد ہو جائے گا. فرض اور سنت، پہلے فرائض یاد کراؤ خوب کہ فجر کے 2 رکعت فرض ہے، ہر حال میں اس کو پڑھنے ہیں، اور ان سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، اور اس کا طریقہ پورا تعلیم کر لو. کبھی کبھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر نفلے پڑھتے رہو، ساتھ کھڑے کر لو. ان کی وجہ سے اگر آپ جہر بھی کر لے تو خیر ہے، تاکہ وہ سیکھ لے، اور وہ بھی جب پڑھنے لگے تو آپ ان کو کہے کہ اونچا پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اس سے آگے پیچھے سنتیں. جب 5 نمازیں فرائض اور سنن اور موقعات سمیت ان کو یاد ہو جائے، پھر رمضان شریف آ جائے گا تو تراوی کی مشق کرائے، عید آ جائے گی تو عید کی نماز اور اس کی تکبیرات سمجھائے خوب سبق کے طور پر، پھر بکر عید آئے گی تو قربانی کے احکام اور کا وجوب، وہ بھی بچوں کو مسئلہ ہے، کام ہے، یہ کوئی بلی کے بچے نہیں ہے کہ پیدا ہو گئے اور اپنے لیے چوہے ڈھونڈے، یہ کوئی جانور نہیں بھی آیا ہوا ہے، انسان پیدا ہوا ہے انسانوں کے گھر میں، وہ اپنے ساتھ حقوق و آداب لایا ہے. جن کے بچے ہوتے ہیں وہ سوچ لے کہ وہ خود پورے ہیں اب یا اسی طرح یہ بچے ہیں. اگر وہ بھی ابھی تک بچہ پھر رہا ہے تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے کوئی اور باپ ڈھونڈا جائے گا کیا؟ حیاس قدر خویش بشناس، اپنی حیا و تہذیب اور غیرت کی خود حفاظت کرنا چاہیے. دکان سمجھاتے ہو، بازار نکلنا سمجھاتے ہو، بوتل پینا سکھاتے ہو، پتنی کیا کیا چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں جس سے انسانیت تباہ ہو رہی ہے، تہذیب اپنی موت مر رہی ہے اور تمدن اجڑ رہا ہے، اور جس پر ایمان موقوف ہے اور پیغمبر اور قرآن کہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے بچے کو اس طرح چلاؤ، اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے تو بچے ہی ہیں، تو جب وہ 15 سال تک آپ نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے اور آج 15 سال کا ہو گیا تو کل وہ نماز پڑھے گا، وہ تو جا کر کے ٹیلی ویژن میں ڈانس کرے گا، وہ تو کسی اسکرین پر جو نا ڈرامہ رچائے گا، وہ تو کسی کھلاڑی ڈانسر کو دیکھ کر کے اس کی نقلیں اتارے گا. آپ نے تو اسلامی تہذیب کا راستہ دیا نہیں ہے اسے. بیج ڈالتے ہو کیکر کا اور تما رکھتے ہو شاتوت کھانے کا. یہ خیالست و محالست و جنو، یہ کتنی بے فکری اور غفلت کی بات ہے. خوب سوچ سمجھ کر اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کی زندگی آنے والی دوزخ سے بچاؤ. خوب انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ فرماتے اپنے آپ کو اور اپنے متبعین کو آگ سے بچاؤ. جہالت بھی ایک آگ ہے، غفلت بھی ایک آگ ہے، بے خبری بھی ایک آتش ہے جو انسان کی تہذیب اور اس کی عظمت اور ترقی کی معراج کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. الحمدللہ بہت سارے مسلمان فکر مند ہیں. ہم بعض دوستوں کو دیکھتے ہیں باہر ملکوں سے اچانک آ جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کی زندگی خراب ہو رہی تھی، بچانا مشکل تھا. شکر روح نکلنے سے پہلے پہلے رجوع ہو گئے تو امید ہے بچت ہو جائے گی. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر کے روانہ ہونا پڑے گا تب جا کے کامیابی ہوگی. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، 7 سال کے بچے اور بچی کو نماز کا کہا کرو. تو کہو تب جب پہلے سکھا چکے ہوں گے نا، 4-5 سال سے سکھانا شروع کیا تھا، 2 سال کا وقفہ دے دیا، کیسے بہترین نظام چلا رہا ہے. سکھاؤ اور اگلے دن، اس طرح نہیں ہے، نہیں سکھائے، سکھانا شروع کر دو. 10 سال کے ہو گئے، 3 سال گزر گئے. وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین، 10 سال کا بیٹا ہے بیٹی ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، نہ شرعی نہ طبی، اور نماز نہیں پڑھ رہے، آپ سختی کر رہے آپ. وضربوہم علیہا، ڈرانے دمکانے کی بھی کوشش کرے تاکہ اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. نوٹ گم کر لے تو آپ منہ بناتے ہیں، سالن گرا دے تو آپ کہتے ہو پوڑ کہیں کا، ڈیوٹی کہیں نہ کرے، کالج اسکول نہ جائے تو کتنی سزائیں دینا جانتے ہیں، یہاں نہیں جانتے ہیں. جو اللہ کا مقرر کردہ فریضہ جس پر نجات اور ایمان موقوف ہے، اس کے لیے بھی آپ ان کو اہمیت دلائیں. مقصد شریعت کا یہ ہے. وضربو مالیہ وفرقو مضاجعہم، 10 سال کے بچے اور بچی کو علیحدہ سلایا کرو. اب اعضا میں انتشار آ سکتا ہے اور اس سے بہت خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. کیسے مبارک اور مقدس مذہب ہے. فرقو مضاجعہم، اب ان کے بستر علیحدہ کرو. یہ نہیں کہ شادی شدہ لڑکا کہتے ہیں میں امی کے ساتھ سوتا ہوں، پھر آپ شادی کیوں کر رہے تھے؟ شادی تو وہ کرتا ہے جو مرد ہوتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے. پرائی لڑکی آنے کے بعد امی کے ساتھ سو رہا ہے، واجب القتل ہو جاؤ گے. 10 سال میں 5 سال باقی ہے بلوغ میں، اور شریعت کہتے علیحدہ کرو، علیحدہ بستر میں سو جائے. آپ سوچ لو شریعت کا تقدس و الطاف دیکھو، اور بھائی لوگوں کی بے خیالی و بے پرواہی دیکھو. بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو تلقین کرے، تعلیم دے. جب ان کی شادیاں کرا دیتے ہو تو پھر شراکت برداشت کر لو. لوگ بیٹوں کی شادیاں کرا کے پھر جب وہ بیوی سے محبت کرے یا بیوی اس سے محبت کرتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے. یہ تو وقت ہے اس کا، حق اس کا ہے. آپ بس دعائیں دیتے رہے اور سرپرستی فرمائیں، ان کو اپنا گھر سجنے دے چلنے دے. یفرقون بین المرء وزوجی, جادوگر پر اس لیے لعنت کی گئی ہے کہ وہ میاں بیوی کو جدا کر سکتے ہیں, ملا نہیں سکتے. یاد رکھنا, جادو کے ذریعے لڑائی ڈالی جا سکتی ہے, الفت نہیں پیدا ہو سکتی, کیونکہ جادو کی بنیاد شیطانی علم پر ہے, خیر کا کام ان سے نہیں ہوتا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, ایک ذمہ دار باتوں کا سلیقہ رکھنے والا, قوت فیصلہ رکھنے والا, لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے مل بیٹھ کے مشورہ کر لیں کیسے یہ ان کی تکلیفیں دور ہوگی, ان کا رنج دور ہوگا, ان کا گھر کیسے آباد ہوگا. اور گھر کی بنیاد ہی والدین ہیں, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. لڑکی والے لڑکی کو سکھائے کہ اب آپ گھر سے نکل چکی ہے, آپ کا گھر وہ ہے, وہی آپ کے اپنے ہیں, ان کو اپنانے کی کوشش کرو, اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاؤ, جھک جھکاؤ پیدا کرو. اور لڑکے والے لڑکے کو تلقین کرے کہ ہم نے ایک گرانے کی بچی آپ کے حوالے کی ہے, شریعت کے قانون اور اصول نکاح کے مطابق لائے ہیں, آپ اسے پسند کرے اور آپ اس سے پیار کرے اور آپ اس کی زندگی اور اپنی زندگی شریک کر لیں. اور اختلاف کی صورت میں لڑکے والے لڑکی کا ساتھ دے اور لڑکی والے لڑکے کا ساتھ دے تو فوراً شر ختم ہو جائے گا. وہ کہے جی ہماری لڑکی بہت فرشتہ ہے, وہ کہے ہمارا بیٹا پیغمبر ہے, تو پھر صلح ہوگی. لڑکے والے کہے کہ ہمارے لڑکا زیادتی کر رہا ہے, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور لڑکی والے کہے کہ نہیں ہماری بہن ہماری بیٹی نے نامناسب کیا ہے, ہم اس کے حق میں نہیں, تاکہ غلط کام کے لیے اس کی ہمت نہ بڑھے. اور لڑکا بھی دیکھ لے کہ ہمارے والد اور بھائی چچے اور ماموں مجھ سے خفا ہو رہا ہے, تو اب قرب پیدا ہو جائے گا. اللہ قرب سے محبت سے خوش ہوتے ہیں, تفریق بین الزوجین سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے شیطانوں کا جو بڑا شیطان ہے, جو سارے جہان کے شیاطین اس کے حکم کے نیچے, وہ ہر روز عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے, اور دنیا بھر کے شیاطین دن بھر جو شرارت کر چکے ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں, میں نے شرابی بنایا, میں نے زانی بنایا, میں نے اس سے جھگڑا کروایا, میں نے یہ کروایا وہ کروایا. ہاں ٹھیک ہے تو کچھ گزارا کر رہا ہے, بس ٹھیک ہے ادھر بیٹھو. ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا, کہا پھر طلاق ہو گئی, کہا آگے 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 آگے, اور اس کی وہ بدعتی پگڑی جو ہے وہ اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے. حدیث کے الفاظ میں وا تناقا, اور اس کے ساتھ گلے ملتا ہے کہ آپ میرے صحیح جانشین, اور صحیح شیطانی کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے گھر ویران کر رہا ہے, لوگوں کی محبتیں تس نس کرا رہا ہے, نکاح کے فوائد ختم کر رہا ہے. طلاق تو نکاح کا اپوزٹ ہے, نکاح ضم کو کہتے ہیں ملاپ کو, اور طلاق توڑ کو کہتے ہیں تباہی کو کہتے ہیں. اب غض المباحات, ناپسندیدہ ہے طلاق. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. دونوں اطاعت مستقل ذکر ہو گئے. پیغمبر کی اطاعت فرما برداری, اللہ کا حکم ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, تمام امور حیات و ممات میں نبی مقتدا ہے. نبی نے کھانا کھایا تو اس طرح کھانا کھانا سنت ہے, پانی پیا تو اس جیسے پانی پینا سنت ہے, نماز پڑھی تو ان اوقات میں نماز پڑھنا دین بن گیا, روزہ رکھا تو ان اوقات میں روزہ رکھنا عبادت بن گیا. نبی نے غصہ کیا تو وہ وقت اور وہ عمل ناپسندیدہ ہو گیا. نبی نے منع کیا تو وہ کام حرام ناجائز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہترین انسان اور ایک عظیم بشر, سید البشر, خیر البشر, روح الارواح, حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ مسیح تک اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء بشر و انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشریت اور انسانیت کی اعلی فوقیت اور مقام نصیب فرمایا. محمد بشر لیس کالبشر, حضرت بشر ہے لیکن عام بشر نہیں. محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر, یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھروں سے علیحدہ ہے. یو یاقوت بھی چپتور غر کے پیدائشی اسے گٹو نہ ہو ڈک دیدا ٹول غر دے. لا الہ الا اللہ. بس بیوقوف اہل یعنی بدعت اہل حق کے بارے میں کہتے ہیں اپنے جیسے نبی کے بشر کہتے ہیں. پیغمبر کی بیویوں کو اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. پیغمبر کی بیویاں عورتیں ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, لیکن کائنات کی عورتوں کے سامنے وہ ملائک سے بلند و برتر ہے, فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اللہ تعالی کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جن کے فیصلے چلتے ہیں تم میں. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولو الامر کہتے ہیں؟ اس میں چار تفسیریں مشہور ہیں. ایک تفسیر یہ کہ اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے, صحیح معنوں میں فیصلے کرتے تھے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد خلفائے راشدین ہے, اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جمہور صحابہ ہے. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد فقہاء ہے, مجتہدین ہے, جیسے امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے رأس الرأس, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, جن کی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ فقہ موجود ہے. یہ اولو الامر ہے, ان کے باقاعدہ تفصیلات احکام کے موجود ہیں. یہ تفسیر قرآن کریم سے مضبوط معلوم ہو رہی ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب ان کے پاس فتح یا شکست کی اطلاع آ جاتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, اگر پیغمبر سے تحقیق کرا دیتے یا ان علماء سے جن کو استنباط, اجتہاد, استخراج کے ملک حاصل ہے, یعنی مجتہدین فقہا. فقی کے بعد کوئی درجہ اسلام میں نہیں ہے, سب سے اعلیٰ درجہ امت مسلمہ میں فقی کا ہے. اس لیے پیغمبر بھی فرماتے ہیں فقی واحد, ایک فقہ کا ماہر عالم, اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک ہزار صوفی اور پیران طریقت اور بزرگان دین ایک طرف, اور ایک نورلیزہ اور کدوری کا ماہر طالب دوسری طرف. وہ مسئلہ جانتا ہے فوراً بتا دے گا کہ اس وقت یہ حل ہے. اور بخاری کی حدیث میں ہے من یرد اللہ به خیرا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے, یفقہ فی الدین, اس کو دین اسلام کا فقیہ بنا لیتا ہے. اور یہی حدیث مستدرک حاکم میں اس طرح بھی ہے، وَمَن يُرِدْ بِهِ شَرًّا، جس کو اللہ تباہ کرنا چاہے، یُؤْتِيهِ مَالًا، اس کو موت زیادہ مال دے دیتا ہے. آج یہ بدماشی، آج وہ سرکشی، آج وہ نافرمانی. خیر کا کام تو مال والوں سے ہوتے نہیں، اور جن مال سے خیر نکلتی ہے وہ سلیمان کی سلطنت اور ذوالقرنین کے خزانے ہیں، وہ سخائے عثمان ہیں، وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا انشاءاللہ. وقلیل ما ہو، وہ مشہور زمانہ ولی جریج، جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے، بخاری کتاب الصلات. آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو فرمایا جریج ولی تھا، کرامتوں والا تھا، بہت نیک تھا. لو کان جریج فقیہ، کاش کہ فقہ جانتا، لا جاب امہ، توڑ دیتا نماز ماں کی بات مان کے اور ہمیشہ کے شر و تباہی سے بچ جاتا. تو آپ نے اس کی غلطی یہ بیان کی کہ فقہ میں کمزور تھا. لو کان جریج فقیہ لا جاب امہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور صحابیت کے بعد اعلی ترین مقام اسلام کے اندر فقہ اور فقیہ کا ہے. تو اولی الامر منہم سے مراد، یا اولی الامر منکم سے مراد، فقہاء امت، مجتہدین اربعہ، اور ان کے راس اور رئیس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اسی عنوان کی مزید تفصیل بشرط الحیات و توفیق آئندہ جمعہ کروں گا. وآخر دعوانا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على رسوله المصطفی ونبیه المجتبی وامینه على وحی السماء وعلى آله النجبا واصحابه الاتقیا افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سید بن زید فی الجنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء بنی اسرائیل مریم وخیر نساء هذه الامت خدیجہ متفق علیہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام اخرجہ الشیخان وقال لبنته فاطمہ فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ رواہ البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیف رواہ البخاری ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ آپ کرونا شاہ دین دنیا آخرت کامیابی عطا فرمائے ڈاکٹری کے والا خالیم کے لیے وہاں دکھا ہے میں مغدوب اور دعالین کی خدمت کچھ بھی حاصل نہیں کر سکوں گا تو کیوں نہ اپنے لوگوں کی خدمت یہی کر لوں اللہ آپ کو اپنے بلند ارادوں میں کامیاب فرمائے کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مقلد دو قسم کے ہیں ایک وہ جو فقہ اور فقہا کو سب شتم کرتے ہیں فقہ اور فقہا کا نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے دوسرا یہ کہ ظاہر الحدیث پر عمل کرتے ہیں اور فقہا اور ائمہ کا احترام مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں اس کی اقتداء میں نماز درست اور صحیح ہے کھانا یا تو عام پر سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کھانے کا ثواب بھی پہنچے گا سورتوں کا بھی البتہ اس کو ضروری سمجھنا بدعات میں سے قبر پر اسخات لکھا ہے کن لوگوں پر تقسیم ہے مستحقین جو زکات لیتے ہیں خیرات لیتے ہیں فقراء اور مساکین مستحقین اسقات ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید صرف کلام اللہ ہے باقی تورے زبور انجیل کتب کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ ہے اس طرح بعض بزرگوں نے کہا ہے لیکن یہ بات نامناسب ہے وہ بھی اپنے وقت میں برحق کتابیں تھی اور وحی تھی محرم میں اللہ کے نام پر نیاز کرنا اور محلے میں بانٹنا کیسا ہے بشرطے کے روافض کے ساتھ اور اہل بدعت کے ساتھ مشابہت نہ ہو نفس محرم میں شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے خیر خیرات کرنا اور فقراء مستحقین کو بانٹنا درست اور باعث اجر ہے بعض لوگ اپنے جیبوں یا پرسوں میں دعاؤں کا کارڈ اور چھوٹے چھوٹے سائز کا یاسین رکھتے ہیں اور جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو نہیں نکالتے ہیں فقہا نے لکھا ہے کہ جب وہ ڈکے ہوئے ہو تو درست جا سکتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کو کچھ رقم قرض دی جسے وہ ادا کرنے سے قاصر ہے یہ شخص زکات آپ زکات میں رقم چھوڑ سکتے ہیں اس کو کہو کہ اتنی رقم میری آپ کے پاس ہے اس کو زکات میں قبول کر لو بعض فقہا کہتے ہیں کہ لے کے پھر دے لیکن یہ دستور ٹھیک نہیں دانتوں میں جو گوشت کے ریشے پھنس جاتے ہیں کیا انہیں غسل سے پہلے نکالنا ضروری ہے نہیں غسل ہو جاتے ہیں بار وَيُقْرَهُ التَّعَمُّقُ. زکات کی ادائیگی کے لیے مال و زیور کا پورا حساب کرنا ضروری ہے، صرف اندازے لگا کر، اندازے سے کہتے زکات ادا نہیں ہوگی، علل حساب کہتے اس کو، بلکہ پائی پونے کا حساب ہونا چاہیے، یا اتنی زکات دی جائے کہ یقین کے ساتھ جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ ہے، پھر ہو جائے گی. بہت جی نوکری روزانہ تقریباً 16-17 گھنٹے باہر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار کھانا باہر سے کھانا پڑتا ہے، اور یہی حال ہے چائے کا بھی. کیا سابقہ فتوے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہاں مطلب کہ بازار کے کھانے اور چیزیں جن کا اپنا گھر ہو اور عذر نہ ہو، تو وہ چٹ پٹے کے طور پر، ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مجھے گھر سے زیادہ بازار کے کھانے پسند ہے، اگرچہ اب نہیں مان رہا ہے. میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں، یہ ازواق کی بات ہوتی ہے، کبھی گھر میں کھانا صحیح نہیں پکا، اس دن بازار سے منگوا لیا تو کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. مسلمان دکاندار ہوٹل والے پکاتے ہیں، پشاور شہر کا کھانا کہتے گھروں سے بہتر ہوتا ہے. کئی جگہ دنیا میں، اس کے آج ہی ہمارے اقرار بیگ بتا رہے تھے کہ دہلی میں جامع مسجد کا جو علاقہ ہے، اور رات 2 بجے اور 3 بجے بھی ایسی گرما گرمی ہوتی ہے جیسے دن کے 12 بجے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ہر قسم کے اعلیٰ ترین کھانے ملتے ہیں. حضرت سلیمان کو جو والدہ نے وصیت فرمائی، وہ ایک احتیاط اور ورع و تقویٰ ہے. احتیاط اور ورع اور تقوی ہیں، پھر لذائذ نہیں دیکھے جاتے. پچھلے ہفتے حضرت والا نے شرک پر بیان فرمایا، پوچھنے کہ اکثر ہم کہتے ہیں فلاں دوا سے فائدہ ہوا، فلاں ڈاکٹر سے فائدہ ہوا. یہ ثابت ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ سبب کی طرف نسبت ہے. نسبت الی الاسباب جائز ہے. امام اعظم حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ہی اہل حق کے دعوی پر قائم تھے. بہت سارے فرقے تھے اس وقت، اور اہل سنت کی ملت پر صرف آپ گامزن تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حنیف کہتے ہیں کثرت الاوراق کو، اور آپ نے بہت زیادہ تصنیفات فرمائی تھی، اس لیے ابو حنیفہ کہلایا. احمد رضا خان کی یہ رائے. بخاری شریف کا کوئی نسخہ مختصر ترجمہ ہو تو بتا دے. مقبول الرحمان پریس لاہور نے 2 جلدوں میں ایک سیٹ شائع کی ہے، وہ بھی اسی شخص کی ہے جو بعد میں پکا غیر مقلد مرا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا عقیدہ اور اعمال صحیح تھے. وہ نسخہ کہیں ہمارے اہل حق کو ملا ہے، غالباً مقبول الرحمان پریس لاہور. میں نے ہمایوں مغل کو کہا تھا کہ یہاں گیٹ پہ رکھو، وہ بہترین ترجمہ ہے، اور اس پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ تو ہمارے طلباء کو یاد کرنا چاہیے، کس شان کا مقدمہ ہے اس پر. ورنہ ایسی صورتوں میں پھر حضرت شیخ مولانا زکریہ کی جو تقریر بخاری ہے، یا مولانا احمد رضا بجنوری کی انوار الباری ہے، اس سے بخاری کا گزارا ہو جائے گا. لکھا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ، آپ کو اور انور شاہ کو تندرست و محمد صحت مند رکھے، آمین. ہمیں آپ سے فائدہ کرنے کی توفیق دی. میرا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے سب کچھ بیچ کر ایک کمرشل جگہ لے لی، 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ میری جو امید ہے اوستھا تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اتنے اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالے یا فروخت ہو جائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے. ایک پلاٹ جو بدعتیوں نے ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنائی، جس کے ساتھ کچھ دکانیں اور گھر بھی ہے، کورٹ نے اصل مالک کو قبضہ چھوڑانے کی اجازت دی، جس میں عموماً ناجائز تعمیرات کو توڑنا پڑتا ہے، کیا ایسی صورت میں مسجد کو شہید کر سکتے ہیں؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. جن لوگوں نے غلط مسجد بنائی تھی، پیغمبر اسلام نے خود اسے گروایا تھا. اگر واقعی شرعاً اور قانوناً یہ خلاف شرع بنی ہے، تو اس کا وہی حشر ہوگا جو عام کنڈروں کا ہوتا ہے. تقریر میں فرمایا کہ ابن مسعود نے بدعت کرنے والے کو مسجد میں سے نکالا تھا، برائے کرم انوار ساتھیہ میں موجود ہے، المنہاج میں صفہ و جلدی ہے، اور فتاوی شام جلد ثانی ہمارا جو نسخہ ہے 8 جلدوں والا اس میں بھی موجود ہے، وہ فتاوی القاضی غالباً قاضی خان کے حوالے سے شامی میں بھی موجود ہے کہ ابن مسعود نے جب ان لوگوں کو دیکھا، کانو یذکرون اللہ ویصلون علی النبی جہرن قائمن فقال مالی اراکم مبتدعین فما زال یرمیہم حجارتن حتی اخرجہم من المسجد. فرمایا تم بدعات کر رہے ہو، چھوڑا نہیں ان کو پتھر مار مار کے یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکالا. میں جب میں کراچی میں تاریخ اسلام کا طالب ہوں، وسط ایشیا خصوصاً خلافت عثمانیہ کا کسی معتبر مورخ کا نام یا کتاب بتایا، تاش کبرازادہ کی جو کتاب ہے وہ الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء دولت العثمانیہ، وہ کہیں سے حاصل کرو. اور آج کل ایک کتاب میں بھی لایا ہوں ابھی دبئی میں، 175 ملکوں پر مشتمل ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو وہاں سلاطین دولت عثمانیہ پر مشتمل ایک کتاب لایا ہوں، اگر اس سے آپ کا کام بن سکتا ہے تو فوٹو اسٹیٹ لے سکتے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے زمانے کے اولیاء کے نام پر بنائے گئے بتوں کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، بخاری سے ثابت ہے کہ وہ جو لات بت تھا، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، حج کے موسم میں لوگ کو ستو گیلے کر کے دیتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ولی باکرامت بنایا. اور وہ جو 5 بت سورت نوح میں ہیں، ود اور سوا و یغوث و یعوق اور نصر، اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اولیاء اور پاک دامن لوگ تھے اپنے زمانے کے. ان کے مرنے کے بعد بدعتیوں نے ان کی قبریں بنائی اور پھر ان کی مورتیاں بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا پوجا شروع کر لیا. بخاری شریف جلد اول صفحہ 61 62 63 64 67، آپ بار بار آخری وقت میں فرماتے تھے، اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا وجعلوا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ شریر لوگ تھے، جب ان کا اچھا آدمی ولی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس کا پوجا شروع کرتے تھے. یہ بدترین کائنات لوگ. وقاص بھائی جنریٹر میں کام کرتے ہوئے جل گئے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اللہ تعالی زندگی دے، صحت دے، شفا عطا فرمائے. کون سے وقاص بھائی جانتے ہو؟ اللہ آپ کے علم عمر میں تقوی سے برکت دے، آمین. میری نانی کا چند دن میں کینسر کا آپریشن ہے، اللہ انہیں زندگی صحت شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت کو انور شاہ کو محمد احسن کو، آمین، دنیا و آخرت کی عزت ہے، عذاب و تکلیف آفت سے محفوظ فرمائے. حضرت میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا شیخ عبد الرحمان سدیس قرآن شریف کو کچھ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کر پاتے؟ مجھے کسی حق عالم سے، ان کا عادت اس طرح ہے، مجنون یا عالمون، اس پر بعض قراء اعتراض کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب کا تلفظ معتبر ہے، یہ بھی ایک لہجہ ہے، درست ہے. وہ ایسے نمازی کا کیا حکم ہے جو تمام اسلامی خلفاء کو ظالم کہے، کافر مرتد واجب القتل؟ مگر واجب القتل اسلامی حکومت میں. میری والدہ کے سر میں پانی بھر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے بے یقینی کے ساتھ کہ دماغ کا آپریشن کرنا ہوگا. پتہ نہیں بے یقینی کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت دے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جن لوگوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا و زندگی نصیب فرمائے، جو پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے، جن کی دعائیں ہیں اللہ قبول فرمائے، جن کی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جنہیں جس سرزمین پر جس جگہ درد اور کرب ہے اللہ اسے جلدی آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے. حق سبحانہ و تعالیٰ جملہ حاضرین مجلس اور ان کے غائبین کی مدد فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں جو مسلمان اس نشست کو محبت، خیر، عقیدے اور احترام سے سنتے ہیں اللہ ان کی دعوت اسلام قبول فرمائے، چاند ستاروں کی طرح ان کی اور ان کے ذریعے توحید و سنت کی روشنی آگے بڑھائے، اور ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرمائے، مراد عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی سرخروئی ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.